بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی ایک شکل ہوتی ہے اور ایک اصل ہوتی ہے ایک ظاہری شکل ہے ایک اس کی باطنی کیفیت ہے جس کو ہم اصلیت کہتے ہیں یہ ہر چیز میں ہے انسان ہے اس کا ایک جسم ہے اس کی ایک روح ہے ظاہر بات ہے روح اصل ہے جب تک وہ رہتی ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے جب وہ نکل جاتی ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے اور اس کی ہر چیز بدل جاتی ہے انسان کا نام بدل جاتا اس کا مقام بدل جاتا اس کا کام بدل جاتا تو اس طریقے سے اگر ہم چیزوں کو دیکھتے جائیں تو ایک شکل ہے ایک اصل ہے اور عقل والے سمجھتے ہیں کہ اصل ہی یہی ہے جو اصلی چیز ہے اسی کو حاصل کرنا ہے جو شکل ہے وہ بدلتی رہے گی آج ہے تو کل نہیں تو اس لیے اصل چیز کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے ایسے ہی اللہ جل جلالہ و من والہ نے بھی ہمیں جو اعمال کا حکم دیا ہے ان کی ایک شکل ہے اور ان کی ایک اصل ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ کے پیچھے آپ ہی کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان میں ایک صدیق اکبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ ان کا ہے تو ایک اسی صف میں کھڑے ہونے والا کوئی منافق ہو تو وہ جہنم کے نچلے درجے میں جانے والا ہے حالانکہ مسجد ایک ہے نماز ایک ہے امام ایک ہے صف بھی ایک ہے لیکن کیا ہے ظاہری شکل ہے اصل نہیں تو شکل میں تو انسان ہے لیکن اندر ایمان نہیں وہ منافق ہے تو وہ جہنم کے نچلے درجے میں جا رہا ہے اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں تو وہ انسانیت کے سب سے اعلیٰ درجے کو پا رہے اتنا فرق کس سے آیا اسی اصل سے آیا تو جتنے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی اصل کے ساتھ اس پر ہاں شکل بھی ضروری ہے شکل کے بغیر ہوتا بھی نہیں ہے کوئی عمل کرنا ہے تو اس کی ظاہر شکل بھی ہے تو شکل بھی ضروری ہے لیکن اس کے اصل کے ساتھ اس کو کرنا ہے اب ہمارے سامنے جو ایام ہیں قربانی کے ایام اس میں جو محتم بشان ایک عبادت ہے قربانی کی اس کی اصلیت کیا ہے پہلی چیزیں یہ مہینہ جو شروع ہوا تو اس کی ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کئی چیزوں سے نوازا ایک تو ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر و لیال عشر قسم ہے فجر کے وقت کی اور دس راتوں کی. تو حضرات مفسرین کرام ان دس راتوں سے یہ ذی‌الحج کی پہلے عشرے کی دس راتیں مراد لیتے ہیں. ایک تو یہ. پھر ان دنوں میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے. کوئی بھی عمل کرے تو ان دنوں میں انسان نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو دریافت کرنے والوں نے یہ سوال کیا کیا جہاد کا بھی ثواب نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کا بھی ثواب نہیں ہے تین مرتبہ. اور پھر فرمایا ہاں الا یہ کہ ایک شخص اپنی جان اپنا مال لے کے اللہ کے راستے میں جائے اور دونوں چیزیں ختم کر دے, اس کا مال بھی لگ جائے اس کی جان بھی لگ جائے تو اس کا درجہ بڑھ سکتا ہے. تو تین دنوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں. اور اس میں ایک روایت کے لحاظ سے ان دنوں کا ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. تو روزے بھی رکھ سکتے ہیں ہم ہماری جتنی طاقت ہو. اور اس میں نوین تاریخ کے روزے کا خاص اہتمام. عرفے کا روزہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس روزے کے بدلے میرے دو سال کے گناہوں کو معاف فرمائے. تو بڑا سستا سودا ہے. تو اس لیے ہم اور دنوں کے روزوں کا بھی ارادہ کریں, خاص طور سے عرفے کے دن کا اہتمام کریں. پھر نویں تاریخ سے اور ایک عبادت ہے, وہ تکبیرات تشریق. تکبیرات کی عبادت ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا, اللہ کی بڑائی بیان کرنا, یہ پانچ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے. ایک خاص ان دنوں کی خاص چیز ہے, خاص عبادت ہے. نماز کے بعد تو واجب ہے ہی, اس کے علاوہ بھی اور اوقات میں بھی ان تسبیحات کو تکبیرات کو پڑھتے رہیں. اور ویسے بھی عید کے دن کثرت سے پڑھیں, اس لیے کہ عید کی زینت وہ یہی تکبیر اور تقدیس کے کلمات ہیں. تو عید کی خوبصورتی ہے. تو عید الاضحیٰ میں خاص طور سے تمام کے ساتھ کچھ بلند آواز کے ساتھ. اور یہ جو تکبیرات تشریق ہے یہ ہر ایک پر واجب ہے, مرد پر بھی عورت پر بھی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے پر بھی, تنہا نماز پڑھنے والے. عام طور سے عورتوں کو مسئلہ معلوم نہیں رہتا, عورتیں تکبیرات نہیں پڑھتی ہیں, یہ واجب ہے. اس لیے بتانا چاہیے, گھروں میں اس کا مذاکرہ کریں, ان چیزوں کو بتائیں. پھر اس کے بعد قربانی کی عبادت ہے. یہ خاص عبادت ان دنوں ہی میں کی جانے والی ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ان دنوں میں یہی عبادت ہے. اب اس میں جو اللہ جل جلالہ کا حکم ہے قربانی کے سلسلے میں, یہ جو چھوٹی سی سورت پڑھی گئی سورہ کوثر, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک بڑی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو پیش کیا, اس کو یاد دلایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. اس کی تفسیریں بہت ہیں, سب سے جامع تفسیر یہ ہے خیر کثیر, بہت سا خیر ہم نے آپ کو عطا کیا. اور کوثر نہر کا نام ہے, حوض کا نام ہے, اس کا پانی بھی شہد سے زیادہ شیرین ہوگا, برف سے زیادہ سفید ہوگا, یہ سب تفصیلات ہیں. تو خیر کثیر سے ہم نے آپ کو نوازا, بہت سارا خیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا. تو ایک نعمت ہے اللہ کی, اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ فصلی لربک وانحر. اس میں الفاظ پر غور کریں کہ فصلی, نماز پڑھیے کس کے لیے؟ فصلی لربک, آپ کے پروردگار کے لیے. ادھر نماز ہے تو وانحر, ادھر قربانی. تو نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے, قربانی دیں تو اللہ کے لیے. ایسے ہی حج کے سلسلے میں فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پہلا ہی لفظ فرمایا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. تو ہمارا حج کرنا اللہ کے لیے ہو، ہماری نماز اللہ کے لیے ہو، ہماری قربانی اللہ کے لیے ہو. دوسری جگہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے، تو اللہ کی نسبت پر ہو. اب اصل ہے یا نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اب ایک شخص دکان کو جاتا ہے دوائی خریدنے کے لیے، اس نے دوائی کا نام بولا تو دکاندار نے وہ دوائی کا ڈبہ پیش کیا، یہ دوائی لے کر تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے بعد اس کو واپس کر کے چلتا ہے. اب دکاندار پوچھ رہا ہے کہ بھائی دوائی بھی وہی ہے، کمپنی بھی وہی ہے، پھر کیا بات ہے؟ تو وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ نہیں، ڈیٹ ایکسپائر ہو چکا ہے. اب شکل ہے لیکن اس سے اصل نکل گئے، ایکسپائری ڈیٹ. اب انسان لینے کو تیار ہے، مفت دے تو بھی لینے تیار ہے، اس کی شکل نکل گئی. گزشتہ سال ہمارے ملک میں نوٹ بندی کا اعلان ہوا، تو اعلان کے بعد سے 1000 روپے، 500 روپے، یہ کیا ہوئے؟ اندر جو اس میں جو اس کی اسپرٹ کہیں، اس کی جو جان تھی، اس کو لے لی حکومت نے، سلب کر لیا اور اعلان کر دیا کہ اب یہ کیول پیپر کا، کاغذ کا ٹکڑا رہے گا. اب رہا، اب کوئی اس کو جلا کے پھونک رہا ہے، کھا کے اس میں تھوک رہا ہے، کچھ کچھ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی جان نکل گئی، اب اس کی شکل باقی رہ گئی، اب اس سے کوئی چیز حاصل نہیں. تو بزرگان محترم، اسی طریقے سے اعمال کے اندر جو روح ہے اس کا حاصل ہونا ضروری ہے. اب یہ حاصل کیسے ہو؟ اب یہ کب تک کا مسئلہ ہے؟ یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے، ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے. اور آسانی سے یہ چیز حاصل بھی نہیں ہوتی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ماننا پڑتا ہے، جب جا کر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے. اور اسی کو ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کریں، روحانیت کے ساتھ کریں، اصلیت کے ساتھ کریں. تو اسی کی محنت اور اسی کی مشق ہے، اور ان مجلسوں میں اسی کا مذاکرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جانور کو ذبح کرنے کا، اس سے جانور سے پہلے کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اگر دیکھا جائے تو سب میں تابعداری، فرما برداری، اطاعت شعاری، یہی چیزیں ہیں. تو اللہ کا حکم بجا لانا، اللہ کے حکم کو ماننا، اصل چیز یہی ہے. اللہ جو کہے اسے کرنے تیار ہو جائے، چاہے ہماری عقل مانے نہ مانے، ہماری سمجھ میں چیز آئے نہ آئے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے امتحانات لیے گئے سب میں کامیاب نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری چیزیں قیامت تک کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کی، اور حکم فرما دیا کہ تم کرتے رہو. انہی میں سے یہ قربانی کا عمل بھی ہے. تو ان آیتوں کو اگر دیکھا جائے جن میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، تو سب میں یہی ہے، تسلیم ہے، فرما برداری ہے، اللہ کی بات ماننا. اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کہ یہ بڑا امتحان، بڑا امتحان جس میں ابراہیم کامیاب نکلے، امتحان لینے والا خود اس کو بڑا بتائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلاء مبین کہے، کتنا بڑا امتحان ہوگا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب. تو ہماری زندگی میں ہمیں اس واقعے کو اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آگے رکھ کر ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی. چھوٹی عمر ہے، معصوم بچہ ہے، اس کو اور ضعیف مخلوق عورت کو وادی غیر ذی ذرا میں چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے، چھوڑ رہے ہیں، پسو پیش نہیں کر رہے ہیں. واقعہ مشہور ہے، لیکن دل پہ کیا گزری ہوگی، ان کے سینے میں بھی دل ہی تو تھا ہوگا پتھر کی سیل تو نہیں رہی ہوگی لیکن چھوڑ کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انی اسکنت بذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. آگے فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ, یہ ہے اصل چیز کہ اللہ میں چھوڑ کے آ رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں, آپ کی عبادت کریں. آج ہم ہمارے بچے کو کہیں بھیجتے ہیں سفر میں, کتنے فون کرتے ہیں, فلائٹ میں چڑھنے تک فون کرتے رہتے ہیں. فلائٹ میں فون لگتا نہیں اس لیے فون جاتا نہیں ہے, ورنہ وہ جب بھی چھوڑیں گے نہیں. اور اترنے کی دیری, ابھی لینڈ کرتے ہی فوراً سب سے پہلے فون کو آن کرتے ہیں, اب پھر پہنچ گئے کیا پہنچے یہ اطلاع. تھوڑی دیر بھی ہم گوارا نہیں کرتے, برداشت نہیں کرتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو رکھ کر دیکھیں آج کل کے حالات اور تناظر میں کس طریقے سے وہ چھوڑ کر آئے ہوں گے. اللہ حافظ. پھر جوان بھری جوانی ہے کہ اب ایسے وقت میں بھی بچے کو ذبح کرنے کی بات ہے, کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ آج ہمارے بچے کو کچھ ہوتا ہے ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے, اس کا کھانا نہیں اترتا, اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے, انسان بے چین ہو جاتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن وہاں ساری چیزیں اللہ کا حکم ہے تو کرنے کو تیار ہے. الفاظ فلما اسلما, دونوں نے تسلیم کیا, اللہ کے حکم کو مانا. اور اس پر کوئی بڑائی نہیں جتلا رہے ہیں, کوئی اپنا پن نہیں بتلا رہے ہیں, بلکہ اس پر بھی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں. اور بیٹا بھی کیسے سعادت مند بیٹا ہے, اس پر بھی کوئی فخر نہیں کر رہا ہے, بلکہ کہہ رہا ہے اللہ اے ابا جان آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ اس کو کر گزریے, اس میں پسو پیش مت کیجیے, مت سوچیے. بچے کی تعلیم کیسی دی ہوگی انہوں نے, تو اتنی کم عمر کا بچہ اتنی بڑی بات بول رہا ہے کہ آپ کر گزریے. اور اس پر یہ ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اگر اللہ نے چاہا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اس پر بھی دیکھیے میں صبر کر لوں گا, میں پناہ نہیں ظاہر کیا. فرمایا صبر کرنے والے بہت ہیں اللہ کے بندے, ان میں میں بھی ایک رہوں گا, وہ بھی اللہ نے اگر چاہا تو. اللہ اکبر. ساری چیزیں اللہ کی طرف پھیر کر کہہ رہے ہیں ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اگر اللہ نے چاہا. تو صبر کرنے والے بہت ہیں, بڑے بڑے امتحانات ان پہ آئے ہوں گے, انہوں نے صبر کیا ہوگا. یہاں میں بھی صبر کر لیتا ہوں تو یہاں بھی بڑائی نہیں جتلا رہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کی باپ بیٹے نے, اللہ کا گھر جی, لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا. عربی جاننے والے جانتے ہیں ربنا تقبل منا, اے اللہ یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ قبول کریں, آپ قبول کر لیجیے اللہ, یعنی قابل قبول نہ ہونے کے باوجود بھی قبول فرما لیجیے. تو کس درجے عاجزی ہے, تواضع ہے. تو یہ چیزیں, یہ اوصاف اور صفات ہیں جو ہم کو حاصل کرنے. تو ایک طرف جانور کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں, ہر جگہ مسائل کو پیش کیا جاتا ہے. جانور اندھا نہ ہو, کانا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, دبلا نہ ہو جی, اور فلاں فلاں عیب اس کے اندر نہ ہو, یہ جانور سے متعلق مسائل بیان کیے جاتے ہیں. ایک بات بھی, جانور ظاہر میں عیب سے پاک ہو. اور ہمارے سلسلے میں کیا, ہم باطنی اعتبار سے عیب سے پاک ہوں. یہ قربانی میں ان دونوں چیزوں کو جوڑا جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل کیسا ہے, ہمارا دل بیمار تو نہیں ہے, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں ہمارا دل بخیل تو نہیں ہے, ہم تنگ دل تو نہیں ہیں, یا کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں, نام و نمود کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یا با دل خاصتہ ہم کر رہے ہیں. دل کی کیفیت کیا ہے اللہ جل جلالہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ظاہر میں جانور عیب سے پاک ہو اور انسان دل کے لحاظ سے پاک ہو, یہ ہے اصل قربانی کا مسئلہ. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبوا بها نفسا, خوش دلی کے ساتھ قربانی دو, تنگ دلی کے ساتھ نہیں. حساب جوڑتے ہوئے وہاں اتنے کا ایک حصہ مل رہا, یہاں اتنا کئی کو, 100-200 روپے میں ہم حساب جوڑ رہے ہوں, تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں کتنے پیسے روپے ہیں ہم جلا کر پھونک دیتے ہیں، جو بھی شکل ہو اس کی، کتنے ہیں جو ہم کھا کر تھوک دیتے ہیں جی، لیکن اللہ کے نام پہ دینے کے لیے اتنا سوچتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھول کر بھی بیان کیا، لَن ینال اللہ لحومہا، اللہ تک جی قربانی کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا نہ خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تمہارے دل کا جذبہ پہنچتا ہے وہاں تک. اب خون وہ زمین کے پیٹ میں گیا، گوشت تمہارے پیٹ میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا، جبکہ تم نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا لیکن اللہ کو کوئی چیز نہیں گئی، اب ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں اللہ کے پاس تمہارے دل کا جذبہ جاتا ہے، تو اس جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا اندرون جو ہے وہ اندر کی بیماریوں سے پاک، یہ دو چیزیں اگر جمع ہو گئیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری قربانی قبول ہو. تو اس لیے ظاہر کے جانور کے مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں ہم کو فکر مند ہونا چاہیے. تو اس لیے قربانی میں یہ اہم سبق ہم کو مل رہا ہے، تو اس لیے اللہ جل جلالہ ہی سے مانگیں کہ اللہ ہر عمل کو یہ ایسے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، آپ جیسے راضی ہوتے ہیں ایسے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما. دیکھو حج میں حجاج کرام جا رہے ہیں، اب احرام باندھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، نیت کرتے ہوئے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہ میں حج کا احرام ارادہ کر رہا ہوں، میرے لیے اس کو آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. آسانی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، قبولیت بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. آسان ہو تو انسان کر سکے، پریشانی آتی رہی تو انسان کی ہمت بیٹھ جاتی ہے، تو اس لیے اللہ سے پہلے آسانی مانگ رہے ہیں کہ اللہ آسانی فرما دے اور اللہ اسے قبول بھی فرما لے. تو قبول کب ہوگا حج ہمارا؟ تو اس کے اندر صفات قبولیت ہوں، تو اس لیے اعمال ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہوں. تو اس لیے بزرگوں یہ جو قربانی کا عمل آنے والا ہے اس میں اہم سبق جو ہم کو یہی مل رہا ہے کہ جانور ظاہر کے عیبوں سے پاک ہو تو ہمارا دل اندر کی بیماریوں سے پاک ہو. تو اس لحاظ سے اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، نام نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بڑپنا نہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. ہاں نماز کے ساتھ قربانی جگہ جگہ پر یہ ہے، جیسے یہاں پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. کافر لوگ بھی کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے لیکن سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے تھے، ان کا وہ طریقہ تھا. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيقًا، وہ اس طریقے سے کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے لیکن غیر اللہ کے نام کی کرتے تھے، بے ڈھنگے طریقے پہ کرتے تھے. تو یہ کرتے تھے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو تو اللہ کے لیے پڑھو، قربانی کرو تو اللہ کے لیے کرو، تو اس کو جوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. ہاں عبادتیں مختلف قسم کی ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، بدنی ہیں، مالی ہیں. تو یہ قربانی کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندرون کی کیفیت یہ ہونی چاہیے قربانی دیتے ہوئے کہ اللہ حق تو یہ تھا کہ میں میری جان دیتا لیکن آپ نے سستا سودا کر دیا ہے اور یہ صرف ایک جانور کا مطالبہ مجھ سے کیا جا رہا ہے. تو اس میں اندرون کی کیفیت کا بھی ہے دخل، تو اس کو جوڑنا ہے. تو ہماری ظاہر کی بدن کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں روحانیت کو لانے کی ضرورت ہے. جی اس طریقے سے آنے والی قربانیوں کو ہم جی پورے اہتمام کے ساتھ کریں اور اس میں نیت کو خاص طور سے اپنی نیت کو بچا کر رکھیں، کہیں ہماری زبان سے بڑپن نہ آئے جی، اور تنگ دلی بھی نہ آئے، شہرت نہ ہو جی، اس طریقے کی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ بہت اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کریں، کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ آپ اس کو قبول فرمائیں. اور اس سلسلے میں آج کل کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے جی، اس میں ہمارے بڑوں کی طرف سے کچھ چیزیں ہم کو بطور رہبری کے رہنما اصول ہم کو دیے، ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی پڑھ دیا جائے تاکہ کئی جگہوں سے لوگ آئے ہیں ان کا لحاظ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے بہتر اور خیر کی چیز ہوگی۔ اس کو پڑھیں گے ہم، اس سے پہلے ایک بات سنیے۔ ایک بات ہے کہ جانور کو پال کر قربان کیا جائے بہتر ہے، ٹھیک۔ اب شہر کے حالات کیسے ہیں؟ اب اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس کو اچھی حالت میں پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے ہی اہتمام کیا جائے۔ اچھی حالت کے لیے پالنا کہا گیا۔ اب اگر ہم پہلے لے کے اس کو باندھ دیے اور اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں تو یہ اس کی اچھی حالت نہیں ہوئی ہے، اس کی بری حالت ہوئی ہے۔ لے کے ہم باندھ دیے ہیں، نہ چارہ دے رہے ہیں نہ پانی دے رہے ہیں، بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، تو جو مقصد بیان کیا گیا وہ یہاں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں، جب ہم نے لیا ہے تو اس کا حق ادا کریں۔ اور پھر راستوں کا جو حق ہے کہ ہم نے خرید لیا اور گلی میں باندھ دیا، اب یہ اتنے دنوں تک جو ہے اس کی غلاظت ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ چیزیں یہ وہاں ہیں اور ہیں، آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور ہم بھی اس سلسلے میں کچھ خیال بھی نہیں کرتے ہیں صاف صفائی کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کا حق ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، لوگوں راستوں میں بیٹھنے سے بچو، احتیاط کرو، پرہیز کرو، راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ راستوں میں گلیوں میں بیٹھنا شرافت نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں بہت بری بات ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے شریف بنایا ہے تو وہ گھر میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے دریافت کیا، من نجات ہو یا رسول اللہ، نجات کس میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزیں بیان کی، تو اس میں ایک چیز یہ بتائی کہ ولی ساقا بھائی، تو تیرا گھر تجھے سمائے، تو تیرے گھر میں رہے، تو گھر میں رہنا چاہیے، بے ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جب گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے تو گھروں کے باہر گلیوں میں بیٹھنا یہ شرافت کی نشانی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچو، یہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک بات عرض کی کہ وما لنا بد فی مجالسنا نتحدث فیہا، یا رسول اللہ ہمیں بیٹھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم کچھ اپنے ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں بیٹھ کر۔ جی، اب وہاں کے ماحول و معاشرے کے لحاظ سے انہوں نے ایک اپنی ضرورت کی چیز پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، اگر آپ لوگوں کو بیٹھنے ہی کی ضرورت پیش آتی ہے تو سنو، تو فرمایا آت الطریق حقہ، کہ راستے کا حق ادا کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق ادا کرو فرما رہے ہیں، آپ سوچ کر دیکھیے، اتنے بڑے نبی، نبیوں کے سردار و سرتاج، راستے کا حق ادا کرنے کو فرما رہے ہیں۔ اب گلی کا حق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہے، کون جانے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے نبی راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک فرمایا غض البصر، نگاہوں کو جھکائے رکھو، پہلی چیز۔ اب ہم کیوں مصیبت مول لیں، کیوں باہر جائیں، خام خان کی پریشانی کیوں مول لیں؟ جائیں گے تو نظر ادھر ادھر بہکے گی، بھٹکے گی، پڑے گی، گناہ ہم کما رہے ہیں خام خان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ضرورت پیش ہی آئی تو نظریں جھکا کے رکھو۔ دوسری چیز فرمایا کف الاذی، تکلیف دہ چیز سے بچو، اپنے آپ کو روکو، تو تکلیف دینا نہیں ہے ہم کو کسی کو۔ تو فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ ہماری طرف سے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ دوسری حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ کلمے کی شہادت لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا اور معمولی اماتۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. جو دین یہ کہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ، کیا یہ دین کی تعلیم ہو سکتی ہے کہ تم راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ڈالو؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی نے کوئی چیز ڈالی بھی ہے تو ہمیں اس کو ہٹانے کا حکم ہے، یہ جائے کہ ہم خود جو ہے تکلیف دینے والی چیز کو راستے میں ڈال رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے. تو اس لیے دوسری چیز آپ نے فرمایا کف الاذی، یہ تکلیف دینے والی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، ہماری طرف سے کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو. تیسری چیز فرمایا رد السلام، لوگوں کے سلام کا جواب دو. اب ماحول ہی ختم ہو رہا ہے، سلام کا رواج بھی ختم ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب لوگ جانے پہچانے لوگوں کو سلام کریں گے. اللہ، کتنے لوگ آتے جاتے ہیں لیکن خاص لوگ کو دیں گے تو السلام علیکم بولتے ہیں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں. اسی لیے فرمایا افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. علام من عرفت ومن لم تعرف، جانے پہچانے وہ لوگ ہوں یا انجانے ہوں، کوئی بھی ہوں، سلام کو پھیلاؤ. اب بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جانے پہچانوں کو سلام کرنے کا ماحول بنتا جا رہا ہے، بہت ڈرنے کی چیز ہے یہ. تو آپ نے فرمایا سلام کا جواب دو. پھر چوتھی چیز فرمایا الامر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو، اچھائی کا، بھلائی کا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان گلیوں میں کھڑے ہیں، ہاتھوں میں کچھ لیے ہوئے ہیں، گھنٹے گھنٹے گزر رہے ہیں، اذان ہوتی ہے، لوگ نماز کو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے کھڑے ہوئے نظارے دیکھ رہے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اس زمین کے حصے پر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے لیکن کچھ بھی ذرا برابر بھی احساس بھی نہیں ہے، نہ غیرت ہے، نہ ادب احترام ہے. یہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ٹس سے مس کرنے کو تیار نہیں ہے، کھڑے ہیں بس، بیٹھے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے راستے کا حق کیا ہے، الامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو. تو اس لیے ہم کچھ تو بول لیں، بھائی اذان ہو گئی تب بولتے تو چلیں، کم از کم نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی ہے. پھر فرمایا والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے حقوق بتا رہے ہیں. تو ہمارا دین دین فطرت ہے، اس میں ہر چیز کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بہتری خیرخواہی کی تعلیم دی گئی. قربانی کے جانور کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. دیکھیے جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس کی جان لینے ہی کے لیے، تو ذبح کرنے سے تو جانور مرتا ہی ہے، تو جیے گا نہیں. لیکن فرمایا جب ذبح ہی کرنا ہے تو اچھے طریقے پر ذبح کرو. کتنا پیارا دین ہے. دیکھو اب دیکھو غیروں میں آپ مرغے کو پکڑے، ایک ہاتھ میں منڈی ایک ہاتھ میں دھڑ پکڑ کے کھینچ دیے، جی سر تن سے جدا ہو گیا، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہوگی. بعض لوگ گال بیل کو کھڑاتے ہیں، اس کی پیشانی پہ شوٹ کرتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کو. بعض لوگ جانور کو کھڑاتے ہیں اور خطرناک طریقے پر کرنٹ شاک دیتے ہیں، جانور تڑپ جاتا ہے. فرمایا یہ سب طریقہ نہیں. اور غیروں میں دیکھو کھڑا کر اوپر سے ایک جھٹکا مارتے ہیں، ہمیں ایسا حکم نہیں ہے. جانور کو سلاؤ اور سلیقے کے ساتھ جو رگیں کاٹنے کی ہیں ان کو کاٹ دو، بس تھوڑی دیر میں جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کو مت نکالو، اس کے سر کو تن سے جدا مت کرو. کتنی پیاری تعلیمات ہیں. اس کو سختی کے ساتھ کھینچ کر مت لے جاؤ مذبح تک، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو مت ذبح کرو، جانور کے سامنے اس چھری کو ذبح تیز مت کرو جس سے تم اس کو ذبح کرنے والے ہو۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں ہمارے دین اسلام کی۔ اس لیے بزرگوں، ہمیں جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، لوگوں کے جذبات کو حکم کرنے ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے آج کل کے ماحول کے لحاظ سے ہمارے بزرگان نے فرمایا، بہت احتیاط کے ساتھ ہم یہ اس وقت قربانی سے پہلے بھی اور قربانی کے دنوں میں کچھ چیزوں کا خیال رکھیں۔ کچھ چیزیں ہیں یہ۔ نمبر ایک، جس جانور کی قربانی حکومت کی طرف سے منع ہے اس سے پوری طرح بچیں۔ دیکھو اس میں ایک جذبہ ابھرتا ہے، ہمیں دب کر کیا رہنا، ڈر کر کیا رہنا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دی، جبکہ آپ کے دادا متولی رہے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نماز پڑھنے نہیں دی۔ آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کے نکلیں، مکے کے قریب آپ کو روک دیے، کیا گزرا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ نہیں، اس سال نہیں جانا ہے آپ کو، جانے نہیں دیں گے، پھر کیا، آئندہ سال آ سکتے ہو، اور تین دن کے لیے ہتھیار نہیں لا سکتے، شرائط طے ہو رہے۔ ایک شرط یہ ہے، تمہارا کوئی ہمارے پاس آ جائے ہم نہیں دیں گے، ہمارا کوئی تمہارے پاس آئے تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تیس آ گیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم حق پر ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر اتنا دب کر کیا ہمیں ماننا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط مانی ہے، اس پر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں۔ جو شخص ہمارا ان کے پاس چلا جائے اس کو وہ نہیں دیں گے، تو جو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے ویسے آدمی کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ! جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے غیروں کے پاس جائے، کافروں سے جا ملے، ویسے انسان کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اور ان کا ہمارے پاس آئے تو ہمیں حکم ہے کہ ہمیں ان سے واپس کریں، تو مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس کو واپس کریں گے، کل وہ ضرور واپس لوٹ کر ہمارے پاس آئے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان آ چکا ہے۔ تو شرائط دیکھیں کس طریقے سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا، چند سالوں میں پورا مکہ دارالاسلام بن گیا، سارے لوگ ایمان میں آ گئے، اور ہوتے ہوتے حجت الوداع کے موقع پر 1,25,000 سے زیادہ تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اکبر! کتنی تبدیلی آئی، یہ حکمت عملی تھی۔ فرمایا، قربانی کے جانور کے فضلات حفاظت کے ساتھ کوڑے میں، کوڑے دان میں ہی ڈالیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ غلاظت، یہ بہت ضروری چیز ہے بزرگوں، اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ جہاں ملی جلی آبادی ہوتی ہے غیروں کی، ایسی جگہوں میں ہمیں بہت جو ہے، ہمیں صفائی ستھرائی، اخلاق، اطوار، اقدار کا ہمیں جو ہے مظاہرہ کرنا ہے، ورنہ ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ ہمارے دین کے بارے میں خیال کریں گے کہ ان کا دین ایسا ہے، ان کی تعلیمات ایسی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظفو افنیتکم، تمہارے گھر کے باہر کے حصے، یعنی آنگن کو پاک رکھو۔ جو دین گھر کے باہر کے حصے کو پاک رکھنے کا حکم دے، کیا وہ گھر کے اندر کے حصے کو گندا رکھنے کا حکم دے گا؟ کیا ہمارے کپڑوں کو گندا رکھنے کا حکم دے گا؟ کیا ہمارے بدن کو گندا رکھنے کا حکم دے گا؟ کیا ہمارے دل کو گندا رکھنے کا حکم دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو ہمارا دین تو بالکل ایک روایت کے لحاظ سے تو فرمایا الطہور شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ ہے پانی، اتنی اہمیت دی گئی. دوسرے مذہب کے لوگ کچھ کرتے ہوں گے، اچھی چیز سمجھ کر کرتے ہوں گے، لیکن ان کے دین کی تعلیمات یہ ہیں کیا؟ دین کا حصہ یہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے یہ سب چیزیں. تو اس لیے غلاظتوں کو ادھر ادھر نہ ڈالیں، بہت برا اثر پڑتا ہے اس کا. اب گھروں کے سامنے خون بہ رہا ہے، خون ویسے ہی چھوڑ دیے ہیں، غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ نہ ہو. تھوڑی سی ہم جو ہے زحمت کریں، پالیتھین بیگس میں ان کو ڈال دیں غلاظتوں کو، اس کو لے جا کر کچرے کی ٹوٹی میں ڈال دیں، اتنا سا کرنے کا کام ہے، اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا. ہمارے ایک ساتھی ہیں حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی، حیدرآباد میں رہتے ہیں، صفا بیت المال چلاتے ہیں. دو سال پیشتر وہاں جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے اس سال ایک الحمدللہ بڑی اچھی خدمت کی ہے اللہ کی توفیق سے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کارندوں کو لگایا، ہماری گاڑی کے ساتھ ہمارے کارندے جاتے تھے، ہم نے میونسپلٹی والوں سے پہلے اجازت لے لی کہ ہم یہ جو غلاظتیں ہیں ڈسٹ بنس کے پاس سے، ان کو سب اپنی گاڑی میں ڈال کر ہم لے جا کر جو تمہارا اصل گٹر جہاں بھی ہوتا ہے بڑا کوڑا کھانا، وہاں ہم پہنچائیں گے، آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ. اب بلی کے ساتھ میں چڑچڑے جیسا، وہ لوگ تو خوش ہو گئے، جی بہت خوشی کے ساتھ آپ کرو. تو اتنے سلیقے کے ساتھ انہوں نے یہ خدمت انجام دی کہ پوری غلاظتیں، آپ ذرا اندازہ کریں، نوجوان اگر اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوں اس کو، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اللہ اس کی وجہ سے ان کے دلوں کو کتنا پاک کرتے ہوں گے، ان کی کتنی اصلاح ہوتی ہوگی. ہم مجلسوں میں بیٹھ کے دین کی بات کر لیے، یہ کر لیے، بڑی بڑی باتیں کر لیے، اگر ہمیں یہ کہا جائے تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہمارا امتحان ایسی جگہ میں ہوتا ہے کہ ہمارا نفس مرا ہے کہ نہیں ہے. کہ باتیں تو بڑی بڑی کر لے سکتے ہیں لیکن آزمایا یہیں جاتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں کو ان کے بڑوں نے ایسا ہی آزمایا. کتنے واقعات ہیں کہ غلاظت اوپر ڈال دو، غلاظت کا ٹوکرا قریب سے ڈال، واقعات گزرے کہ نہیں گزرے. تو آزمائش تو یہاں ہو رہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو وہ بیچارے جان جوان بچے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنی گاڑی میں لے جا کر لے، اور پھر اس جگہ کو صاف کر کے وہاں بلیچنگ پاؤڈر وغیرہ ڈالتے تھے، اس کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ پورے علاقے کے غیر جو ہے دل سے جاننے والے ہو گئے کہ مسلمان بھائی اتنے اچھے ہیں کیا. اگر ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم نے اس کا خیال رکھا، تو آج جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جی، اس میں ہم ان کے دلوں کو جیتنے والے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، بولیے بھائی. تو اس لیے غلاظتوں کے سلسلے میں اس کا خاص خیال رکھیں. گوشت کو کھلا ہوا نہ لے جائیں، کسی بھی چیز سے ڈھک کر لے جائیں. دیکھو بھائی، جو آبادی پوری مسلمانوں کی ہے اس کو رکھ کر مت سوچیے، سمجھ رہے ہیں جی. اکثر آبادی وہ ہے جہاں غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، چار گھر ہمارے ہیں تو چھ گھر ان کے ہوتے ہیں، آزو بازو ان کے جی عبادت خانے ہوتے ہیں، مندریں ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے گوشت کو لے کر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کھلے طور پر رہیں. خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ گھروں سے باہر نہ نکلیں. بھائی ہم کو جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، جذبات کو ذبح کرنے کا تو حکم نہیں ہے. ہم نے جانور کو ذبح کر دیا، اسی خون آلودہ چھری کے ساتھ ہم لے کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کپڑوں میں خون پڑا ہے، ہم پھر رہے ہیں، کوئی بھی آگے سے آیا اس کو گھن ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، ایسی تعلیمات تو نہیں ہے ہماری. تو چاقو کو دھو لیے، کپڑے کو بدل لیے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ گھروں سے باہر نہ نکلیں. قربانی کے لیے استعمال ہونے والی چھریاں کپڑوں سے ڈھانک کر ہی رکھیں، کھلا نہ چھوڑیں، کہیں بھی لے جانا ہو لے آنا ہو. ہمارے کسی بھی کام سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کا بھرپور خیال رکھیں. اور اس سلسلے میں جیسے یہاں بھی ابھیشارم میں اور ویلور میں بھی اس سے پہلے مشورے ہوئے، کچھ ذمہ دار حضرات طے ہوئے ہیں حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے اور اس سلسلے کی رہبری کے لیے. اس طریقے سے اور بستیوں سے آئے ہوئے لوگ بھی، جانے کے بعد بھی اگر آپ لوگ مشورہ کر کے ذمہ دار قسم کے لوگوں کو جوڑ کر، اور کچھ تعلق والے، روابط والے جی، دوسرے محکموں کے لوگوں سے بھی اپنے جی روابط رکھتے ہوئے، اور خاص طور پر جانور کو لے جانے لے آنے میں کہیں دشواریاں پیدا نہ ہوں، اگر خدا نہ کرے ایسی صورت حال پیش آ گئی تو اسے کس طریقے سے حل کریں، اور قربانیوں کے دنوں میں کس طریقے سے ہم محتاط رہیں. اس طریقے سے اگر ہم نے جو ہے سنجیدگی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ کام کیا تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عقل کا تدبیر، تدبیر سے بڑھ کر عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کریں تو ہم تدبیر کے ساتھ کریں، پلاننگ کے ساتھ کریں، ایک سسٹم کے تحت کریں، بے ڈھنگے پن سے نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مندی کیا ہے؟ تدبیر ہے، تدبیر کے ساتھ کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا، التودد الی الناس نصف العقل، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ یہ آدھی عقل مندی ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے میں سمندر سمویا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، یہ آدھی عقل مندی ہے، مسئلہ آدھا آپ کا حل ہو گیا ہے۔ آج ٹینشن کے زمانے میں ہر جگہ پرابلمس کریٹ کیے جا رہے ہیں، ایسے وقتوں میں ہم کو چاہیے کہ ہم عقل مندی کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، ہمت بھی چاہیے، حسن تدبیر بھی چاہیے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ جو انسان کام کرتا ہے وہی زمانے میں نام پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمت ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم بزدل ہو جائیں اور یہ بھی کہ کیا ہو جائے گا، کدھر ہو جائے گا، یہ سال لگ کو چھوڑ ڈالو۔ نہیں، یاد رکھو، چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے دین پر جمنا ہے۔ تو قربانی ہم کو کرنی ہے، تو کرنے کے ساتھ تدبیر کے ساتھ کرنا ہے۔ اس لیے قربانی کو چھوڑ دیں گے تو وہی ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ ہماری عیدگاہ کی خرید بھی نہ ہو۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی نمک نہیں ہے جو گھل جائیں، ہم کاغذ نہیں ہیں جو پھٹ جائیں۔ اس لیے ہمیں رہنا ہے اور نئی نئی باتوں سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اتنے جانور کو قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک جانور گھر کی طرف سے قربان کر لیں گے، باقی سے بھی پیسے جو ہے فلاں کی شادی میں دے دیں گے، فلاں غیر غریب کے اس میں دے دیں گے، وہی پیسہ اٹھا کر دے دیں گے نا۔ ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، آپ کو دینا ہے دیجیے، اور اوقات میں دیجیے، اور پیسوں کو دیجیے، بہت خوشی کے ساتھ دیجیے، لیکن قربانی ہے اس کی شکل یہی ہے، اس کا بدل کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے جانور خرید لیا قربانی نہیں کی تو اس کا ویسے ہی صدقہ کرنا ہے، اس کا بدل نہیں ہے۔ تو مطلب قربانی کی اسی شکل میں اس کو یہ عبادت اللہ کی ہاں قبول ہوگی۔ اس لیے اس کی شکل دوسری بدل کر وہ پیسے اٹھا کر صدقہ کر دیں، جی دوسروں کو دیتے ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری عقل کو ہر جگہ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ اور ایک ہاتھ پڑھ کر وہ حج میں گئے تو انہوں نے آج قربانی کرنا، تو یہاں والوں پر قربانی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب چھوڑے تو دین کہاں جا کے ٹکیں گے، سمجھ میں زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ ایک ہی حج کیا، اور قربانی ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اب اس سے بھی زیادہ سوچنے والے ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ ایسی نئی نئی چیزیں ہر سال ہر وقت آ رہی ہیں، نئے نئے ایشوز آ رہے ہیں، نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اجلے کو دیکھو اچھلنا نہیں، پیڑے کو دیکھ کر پھسلنا نہیں، اپنے دین پر ہم کو رہنا ہے۔ ہاں، سلیقے کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ ہم کو کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ پاک سے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر چیز کو خیر عافیت کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، اچھے انداز میں ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے بزرگوں، اس وقت یہ منتشر چیزیں جو اللہ پاک نے دل میں ڈالی ہیں وہ اس وقت پیش کر دی گئی ہیں، اس لیے کہ بہت ساری بستیوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اپنی اپنی جگہ پر جا کر ان باتوں کا خیال رکھیں۔ جی، ہمیں ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے دین پر عمل کرنا ہے، اور ہماری اولاد کو یہ ان کی خاص ہماری خاص نگرانی میں رکھتے ہوئے ان کے ہمارے مستقبل کو ان کے مستقبل کو سوچنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی سے ہم کو ہر ہر چیز، ہر ہر قدم کو سوچ سوچ کر، پھونک پھونک کر ہم کو رکھنا ہے، اور اس کے لیے پلاننگ کے تحت ہم کو کام کرنا ہے۔ محض جذباتی بن جانا، آج دو طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو جذبات میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آئے تو بھی ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ پست ہمت ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے کرے تو اتنا پریشانی ہے، جی نہیں کرے تو چھوڑو، کیا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس طریقے سے پست ہمت ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے حکومت کے قوانین کے لحاظ سے ہمیں ہمارے دین پر چلنے کی پوری آزادی، سب کچھ ہے، ہمارا دستور کہتا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن تدبیر کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ، یہ ایک سلیقے کے ساتھ ہم ان چیزوں کو کریں۔ ویسے ہی قربانی کے گوشت کے سلسلے میں بھی، یہ کتنے لوگ ہیں جو گوشت کھائے ہوئے مہینوں کا عرصہ گزر گیا ہوگا، ہم اگر یہ اچھی طریقے سے اس کی پیکنگ کر کے سلم ایریاز میں، جھوپڑ پٹیوں میں اگر جا کر ہم پہنچائیں، اتنے غیر ہوں گے، یہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑی سی قربانی، تھوڑی اس میں محنت ہوگی، لیکن اگر ہم جا کر ان تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپس میں کتنی محبتیں بنیں گی اور کتنی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع ہم کو دے رہے ہیں، ہم ایسے موقعوں کے اچھا استعمال کر کے ہمارے اخلاق کا اظہار کریں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں تم ایمان پر محنت کرتے کرتے اخلاق تک پہنچو تاکہ لوگ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان تک پہنچیں۔ آج بھی بہت سے سادہ لوگ انسان ہیں، دل کے پاک ہیں، بہت اچھے ہیں، اخلاق کی ضرورت ہے، اخلاق کے ساتھ ہم پیش آئیں گے تو وہ ایمان کے قریب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور قربانی کا گوشت غیروں کو دینے کی بھی اجازت ہے، تو اس میں ہمارے لیے اور بھی رخصت بھی ہے، یہ سہولت بھی ہے، تو ایسے موقع پر ہم ان تک پہنچیں، تھوڑی دیر اگر ہم نے محنت کی اور جا کر پہنچیں۔ ہمارے بزرگ نے کہا کہ ایسے لوگوں تک اگر آپ کی چیز آپ پہنچائیں گے وہ کھا کر بعد میں خوش ہوں گے، آپ دے کر پہلے خوش ہوں گے۔ کسی پیاسے کو آپ پلا رہے ہیں تو وہ پی کر اس کا دل بعد میں ٹھنڈا ہوگا، لیکن پلا کر آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ درد دل کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا۔ اللہ نے ایک کے درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی مخلوق فرشتے بہت ہیں جو ہمیشہ عبادت ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی قربانیوں کو، عید کو، حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قدم قدم پر عافیت عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں ہم کو شامل فرمائے، اور جو حضرات حج پہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ اس کو ذریعہ بنا کر پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔